نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بعض فیصلے، بعض نظریات ایسے ہیں جو انسان کے اپنے گڑھے ہوئے ہیں. انسان کی عقل چونکہ ناقص ہے، اللہ کا علم کامل اور اللہ کی بات کامل، تو بعض چیزوں میں بڑے بڑے مفکرین بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں بعض نظریات میں. لہذا ان معاملات میں اللہ رب العزت ہمیں رہنمائی کرتے ہیں. ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ انسان جب کسی پر غصہ کرے اور اپنی بھڑاس نکال دے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لوگ آج کل یہی کچھ ڈراموں میں دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے برداشت کی قوت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. کہانیوں میں، ڈراموں میں یہی سنا ہے کہ دکھایا جاتا ہے. غصے کے وقت جتنی احمقانہ حرکتیں کرے گا اتنا ہی طاقتور سمجھا جاتا ہے. فخر سے بتاتے ہیں کہ مجھے جب غصہ آتا ہے تو میں دانت توڑ دیتا ہوں سامنے والے کے. ان چیزوں پہ فخر کیا جاتا ہے. مجھے جب غصہ آتا ہے تو میں نہیں دیکھتا کہ پھر میرے سامنے کون ہے. آپ نے سنا ہوگا اس قسم کے ڈائیلاگ آج کل نوجوانوں کے منہ سے. بعض کہتے ہیں کہ میری جب رگ پھڑکتی ہے تو پھر مجھے نہیں پتا چلتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. تو یہ سب وہ فخریہ باتیں ہیں اور وہ فخریہ پیشکش ہیں جس پر ان کو پیش کر کے آج کا نوجوان خوش ہوتا ہے. بلکہ نوجوان کے ہر ایک ہی خوش ہو رہا ہے ان باتوں پہ کہ میں ایسا ہوں. حالانکہ جو شخصیت ان اوصاف کی حامل ہو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں، بالکل جانوروں کی صفات ہے. غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ شریعت کا ہے، ایسے جو روزہ شریعت کا حکم ہے. لیکن چونکہ ہم شریعت کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، نماز روزے سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر یہ تعلیمات سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور افسوس اس پر ہے کہ ان تعلیمات کی نہ صرف یہ کہ اشاعت نہیں ہے بلکہ اس کی مخالف تعلیمات کی ترغیب دی جا رہی ہے، ان کی اشاعت کی جا رہی ہے. میڈیا کے ذریعے ایسے واقعات دکھائے جاتے ہیں، غصے میں تیزاب پھینک دیا۔ میں کل بی بی سی کا صفحہ کھولا انٹرنیٹ پر تو خبر لگی ہوئی تھی تیزاب پھینکنے کے واقعات میں اضافہ، بیوی پر تیزاب یا کسی عورت پہ تیزاب پھینک دیا۔ حیرت اس پر ہوتی ہے کہ ایسی خبروں کو ہائی لائٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، 18-20 کروڑ کی آبادی میں اگر ایک آدھ واقعہ ایسا ہو گیا ہے تو اس کو اتنا اچھالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب ہر آدمی جب پڑھے گا، ٹیلی ویژن پہ سنے گا تو اس کا وہ کہے گا کہ اچھا یہ بھی پھینکا جا سکتا ہے، تو میں تو ابھی تک یہ ٹرائی، میں نے بیوی سے میرے تو اس سے بھی زیادہ جھگڑے ہوئے ہیں، لیکن اس قسم کی میں نے تو کوئی صابن بھی نہیں پھینکا اس کے اوپر۔ تیزاب پھینکنا، چلو میں نے اگر تیزاب نہیں پھینکا، کھینچ کے تھپڑ ہی لگا دیا تو میں تو پھر بھی بہت نیک ہوں، صرف تھپڑ ہی لگاتا ہوں کھینچ کے جب غصہ آتا ہے۔ تو اس لیے میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے رہبر اور مقتدا صرف اور صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے کہنے سے نہیں ہے، میرے یا آپ کے کہنے سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے سلیکشن ہے۔ ایک سلیکشن وہ ہوتی ہے جو انتخابات میں ہماری طرف سے ہوتی ہے، اس میں دھاندلی کا امکان بھی ہوتا ہے، اور شفاف انتخابات بھی اگر ہوں تو بھی جو وزیر اعظم یا صدر یا کوئی بھی آئے گا، ناظم آئے گا، تو وہ ہماری سلیکشن سے آئے گا، جس میں غلطی کا امکان ہے کہ آپ نے غلط کو سلیکٹ کر لیا ہو۔ پیغمبروں کی جو سلیکشن ہے وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، لہذا اس میں نہ تو غلطی کا امکان، لا یغل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ تو غلطی کرتا ہے بھولتا ہے اور نہ تو غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے، لو لا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، طائف اور مکہ کی بستیوں میں کسی عظیم سردار پر، کسی بڑے شخصیت پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، بلکہ یتیم پیدا ہوئے ہیں، اور جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، فقر و فاقہ میں مبتلا، ان پہ کیوں، ان کو کیوں سلیکٹ کیا گیا ہے؟ یہ کیوں نبی ہیں؟ ان پہ کیوں قرآن نازل ہو رہا ہے؟ یہ کیوں قوم کے مقتدا اور رہبر بنائے جا رہے ہیں؟ ان کی اتباع کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو قرآن نے اس کا جواب کیا دیا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا رب کی عظیم رحمت کی تقسیم کے ٹھیکیدار یہ لوگ ہیں؟ نبوت تو اللہ کی ایک ایسی رحمت ہے جس سے بڑھ کر کوئی رحمت اور نعمت نہیں ہوتی۔ فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ فرمایا، دولت اور پیسے جو نبوت سے بہت ہی کم درجے کی نعمت ہے، وہ نعمت ہی اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کرتے، وہ بھی ہم اپنی مرضی سے کسی کو دولت مند کسی کو غریب بناتے ہیں، جس کی وجہ سے دولت مند غریبوں کو اپنے فرما بردار اور تابع بنا دیتا ہے، ملازم بنا دیتا ہے، ورنہ ملازم کبھی نہیں چاہتا کہ میں ملازم بنوں۔ بعض دفعہ ملازم طاقتور ہوتا ہے، سیٹھ صاحب جو آفس میں بیٹھ کے جھاڑو لگوا رہے ہیں، پوچھا لگوا رہے ہیں، چائے منگوا رہے ہیں، وہ اتنے دبلے پتلے باریک سے کھانستے ہوئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ اتنا 6 فٹ کا آدمی اور اتنا طاقتور یہ صاحب کی جگہ پہ بیٹھا ہوتا، اور صاحب اتنے باریک سے وہ اس کی جگہ پہ پوچھا لگا رہے ہوتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب کی ذہانت اس سے زیادہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بسا اوقات جو ملازم ہے وہ ذہین ہوتا ہے اور صاحب بیوقوف ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات تو میرے علم میں، ہمارے ایک جاننے والے بڑے مالدار، بہت بڑا بزنس ان کا ٹائروں کا، لیکن ان کو سگنیچر تک کرنے نہیں آتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا پڑھا لکھا، اور ایک ہوتا ہے ذہین، یہ دونوں الگ الگ حساب کتاب، ضروری نہیں ہو پڑھا لکھا ہو تو ذہین بھی ہو، ذہین ہو تو پڑھا لکھا بھی ہو، غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی۔ تو وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، لیکن اگر پڑھا لکھا نہ بھی ہوتا تو کم از کم سگنیچر سیکھنے کے لیے تو تعلیم نہیں چاہیے، دماغ چاہیے، کچھ بھی بنا تو اس کو سیکھ لو بس، لیکن ان بیچاروں کا دماغ ایسا کہ وہ سگنیچر تک بھی نہیں سیکھ سکے، ٹھپے لگاتے تھے انگوٹھوں کے، نتیجہ یہ نکلا کہ جب بڑے ان کے کانٹیکٹ ہوتے تھے بڑے بڑے کاروبار کے ان کی جو ڈیلنگ ہوتی تھی تو اس میں سگنیچر کے لیے ایک ملازم رکھنا پڑا بی کام جس نے بی کام کیا ہوا تھا جو بڑا ذہین لڑکا نوجوان تھا اس کا کام صرف ان کی طرف سے سگنیچر ہے کیوں اس کو تنخواہ بھی دی جا رہی تھی اور گاڑی گھر پہنچانے کے لیے کنوینس کا انتظام میں نے پوچھا یہ کس قسم کی ملازمت ہے یہ تو کسی کو بھی رکھ لیں اس کے لیے اتنا پروٹوکول دینے کی کیا ضرورت ہے انہوں نے کہا کسی کو اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ ایمانداری پر اعتماد نہیں ہے جب اتنا بڑا کام اس سے لے رہے کہ آپ کے سگنیچر تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے تو ان کو محترم کو صرف ایمانداری کے پیسے دیے جا رہے ہیں تنخواہ جو دی جا رہی ہے کہ بندہ صحیح ہے دھوکا نہیں دے گا ایک روپیہ کھائے گا نہیں میرا یہ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دل تو مزدور کا یہ چاہتا ہے کہ کاش میں باس کی جگہ ہوتا اور باس میری جگہ ہوتے کاش میری قسمت میں ہوتا میں خریدتا ایک کھوتا کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا اس زمانے میں کھوتا بڑی گاڑی ہوتی تھی اب تو کھوتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے گدے کی کوئی کھوتا گدے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب تو اتنی اس کی ویلیو ختم ہو گئی ورنہ یہ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش صاحب کی جگہ میں ہوتا اور صاحب میری جگہ ڈرائیور بن کے چلا رہے ہوتے تو قرآن مجید میں ہر ایک آپ کی بھی ہوگی نا تمنا تو ہر ایک کی ہوتی ہے جو ممکن ہے یہاں کوئی سیٹھ ہو کوئی باس ہو تو وہ چاہے گا میں اس سے بھی اونچا میرا درجہ ہوتا تو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ہم نے دولت کی جس طریقے سے تمہارے درمیان تقسیم کی ہے اس میں بھی تمہاری رائے کا اور تمہارے مشورے کا دخل نہیں ہے بہت سے طاقتوروں کو غریب کر کے ماتحت بنا دیا بہت سے کمزوروں کو دولت دے کے سردار بنا دیا تو یہ ایسی تقسیم نہیں ہے جس میں ہم نے تم سے مشورہ لیا ہو حالانکہ دولت کی اہمیت ہماری نظر میں بہت کم ہے تو نبوت کی اہمیت تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے لوگوں کا روحانی پیشوا اور لوگوں کو جنت اور جہنم کے بارے میں بتانے والا صحیح غلط کی تمیز کرنے والا یہ عہدہ یہ صلاحیت یہ عہدہ یہ تو بہت بڑھ کر ہے اس میں تمہارے مشورے کا دخل کیسے ہو سکتا ہے تمہاری مرضی کیسے چل سکتی ہے تم وزیر اعظم سلیکٹ کر سکتے ہو صدر سلیکٹ کر سکتے ہو علاقے کا ناظم کی سلیکشن کر سکتے ہو لیکن نبوت کی سلیکشن تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے مقتدا اور رہبر صرف اور صرف کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سلیکشن میری اور آپ کی نہیں ہے بلکہ اس خالق کی طرف سے یہ سلیکشن ہے جس خالق نے مجھے اور آپ کو بنایا اور یہ سلیکشن وداؤٹ الیکشن ہے اس کو خلاصہ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلیکشن وداؤٹ الیکشن یہ بالکل ایسے جیسے کل میں نیٹ پہ سرچ کر رہا تھا تو امریکہ کی ایک ویب سائٹ پہ انہوں نے یہ لکھایا وہ لکھا کہ افغان وار وداؤٹ اینی اینڈ جس طرح کے الفاظ کہ افغان جنگ جو ہے وہ بغیر انتہا کے لڑی جا رہی ہے یعنی ایسی جنگ ہے جس کی کوئی انتہا جس کا پہلا سرا تو معلوم ہے دوسرا سرا کسی کو آج تک پتا نہیں چلا وہاں کے ماہرین یہ خود اناؤنس کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کیا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم بے مقصد اپنے فوجیوں کو جہنم کی آگ میں پھینکتے چلے جا رہے ہیں تو یہ صرف وداؤٹ کی ڈیفینیشن بتانے کے لیے میں نے آپ کو یہ جملہ اس کا افغان وار سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف وداؤٹ کا مطلب زیادہ سمجھتے ہوں گے اور دماغ میں بٹھانے کے لیے صحیح ہے تو اب دیکھو میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ ذات ہیں واحد وہ شخصیت ہیں جن کو ہر چیز میں ہمیں فالو کرنا ہے تو آج جو میڈیا پہ سکھایا جا رہا ہے نا فلمیں ڈرامے اس طرح کے بنائے جا رہے ہیں چیخو پکار توڑ پھوڑ غصہ آیا مار دیا جان سے مار دیا اور کل میں انٹرنیٹ پہ خبریں سن رہا تھا تو درمیان میں ایک پتہ نہیں وہ خبروں کے درمیان میں جیسے وہ بعض دفعہ اچانک ایڈورٹائز چلا دیتے ہیں تو اس میں خبر آئی پتہ نہیں کسی نے اپنی ساس کو قتل کر دیا اس طرح کی مجھے پورے یاد نہیں تو میں حیران ہوا کہ ساسوں کے قتل کے تو ویسے ہی لوگ پیچھے پڑے ہوئے ساس جو ہے نا وہ تو ویسی بیچاری ساس ہے تو یہ خبر اتنی تیزی سے جب اس کی اشاعت ہوگی تو جنہوں نے قتل نہیں بھی کرنا ہوگا ان کو بھی ایک آپشن سامنے آ جائے گا. پھر طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ ایسے کیا, صحیح ہے نا, اور پکڑا اس لیے گیا یہ اس وجہ سے, تو آدمی سوچتا ہے کہ اچھا یہ غلطی میں نہیں دہراؤں گا, ٹھیک ہے نا, یہ تو اس وجہ سے پکڑا گیا. تو آپ کو میڈیا جو ہے نا, میڈیا وہ غصے پہ قابو رکھنا نہیں سکھائے گا. میڈیا, خبریں, آپ کو اسکول کالجز کا جو ماحول ہے وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے بیان کے شروع میں کہا کہ آج کل نوجوانوں میں اس طرح کے ڈائلاگ بہت ہیں کہ میں جب غصہ آتا تو میں غصے میں بالکل پاگل ہو جاتا ہوں, میں سامنے والے کے دانت توڑ دیتا ہوں, میں نہیں دیکھتا کہ غصے کے وقت میرے سامنے کون ہے, کوئی بھی آ جائے تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا, لوگ دانت دیتے ہیں یار تم تو بڑا بہادر آدمی. حالانکہ کہنا ہی چاہیے تو اس سے بڑا گدھا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. گدھے کی یہی صفات ہوتی ہے, جانور کی یہی صفات ہوتی ہیں. گدھا کچھ کرنے سے پہلے یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ محلے والے کیا کہیں گے, کہیں بھی کھڑا ہوگا پیشاب کرنا شروع کر دے گا وہیں پہ, کہیں بھی کھڑا ہوگا نیچے زمین پہ لیٹ کے عجیب طریقے سے لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو جائے گا. باقی جانوروں کا بھی یہی حال ہے. کتا جب غصہ آتا ہے بھونکنے سے پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ محلے کے امام صاحب ہیں یا ناظم صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, یا کوئی بھنگی ہے, چمار ہے. وہ کوئی بھی غیر محلے کا آدمی اس کے علاقے میں آئے گا جس کی شکل و صورت لگ رہا ہوگا کہ اس محلے کا نہیں ہے, بھونکے گا, اس کو غصہ آتا ہے. کتے میں عصبیت بہت ہوتی ہے, یاد رکھیں, علاقائیت عصبیت انسان نے کتوں سے سیکھی ہے. یہ جو علاقائیت اور عصبیت ہے نا, علاقائیت تو سمجھتے ہیں نا کہ میرے محل میں اس علاقے کا, تو میری زبان, میرا لب و لہجہ, میرا علاقہ, میری قوم, بس. کتے میں یہی تو چیز ہے, ورنہ کتا تو بڑا وفادار جانور ہے, وفادار, اتنا وفادار ہے کہ یہ تو یہ ہونا تو یوں چاہیے لوگ کہیں اللہ کرے کہ تم بھی کتے جیسے ہو جاؤ معذرت کے ساتھ, یعنی اتنی وفاداری اس میں. لیکن کیوں کسی کو نہیں کہتے کتے جیسے ہو جاؤ, ورنہ کتے کی وفاداری کو دیکھ کے تو چاہیے کہ سیٹ, فیکٹری کا سیٹ اپنے ملازمین سے کہے کہ بھائی دیکھو کتے کا مالک اسے اتنا کھلاتا پلاتا ہے, بلکہ تھوڑا سا کھلاتا ہے تو کتا کتنی دم ہلاتا ہے, کتنی خدمت کرتا ہے اپنے مالک کی, تو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی کیسے ہو جاؤ, کتوں جیسے ہو جاؤ. کہنا تو یہ چاہیے, لیکن آج تک کبھی کسی نے ایسی دعا دی؟ یہ دعا کم اور بد دعا زیادہ سمجھی جائے گی. لوگ کہیں گے اللہ نہ کرے کہ میں کتے جیسا ہوں. وجہ اس کی ہے کہ کتے میں یہ تو ایک کوالٹی ہے, مگر کتے میں جو برائیاں ہیں نا وہ اس کی خوبیوں پہ حاوی ہیں. بلکہ یہ جو خوبی ہے یہ بھی در حقیقت خوبی نہیں ہے, اسی کو کتا پن کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہ کسی نے دو رکمے ڈال دیے تو بس بیٹھ گیا اسی کے در پہ, روزگار سب چھوڑ دیا, اپنے ہاتھ سے کمانا چھوڑ دیا, اللہ پہ اعتماد اور توکل ختم, اب یہیں سے ملے گی روٹی, اسی کے سامنے دل ملاتے رہو, اور صرف مجھے ملنی چاہیے کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے. لہذا کتا اپنی گلی میں دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا کہ میرا دال پانی جو اس گلی سے ہے, منسلک ہے, وابستہ ہے, اس میں کسی دوسرے محلے یا دوسری گلی کے کتے کو برداشت نہیں کروں گا. بلی برداشت ہو جائے گی, صحیح ہے نا, چوہے برداشت ہو جائیں گے, سب کچھ برداشت ہو جائے گا, نہیں ہوگا تو اپنے جیسا اپنی قوم کا کتا برداشت نہیں ہوگا, تاکہ میرے دال پانی میں شرکت نہ ہو. ہاں کوئی اسی گلی میں شروع سے پلتا رہا ہو تو پھر ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ بھائی کیا ہم ایک دوسرے کو لڑتے رہے, آدھی روٹی تمہاری آدھی میری, دوسرا محلے سے کوئی نہیں آنا چاہیے, دوسرے محلے کا کوئی نہیں آنا چاہیے. بلی کی طبیعت میں استغنا ہے, استغنا, بلی کو آپ کھلا دیں کھائے گی اس کے بعد چلی جائے گی آرام سے, یا تمہارا احسان نہیں ہے, کھلانا ہے کھلا ورنہ دفع ہو جاؤ, جس خدا نے مجھے بھی کھلایا وہ اگلی دفعہ دوبارہ بھی کھلا دے. کوے میں یہ چیز نہیں ہے, میں نے خود کوؤں کو نیچ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے. کوے کو آپ اگر لقمہ پھینکیں, میں نے خود, میں ان چیزوں کو بہت نوٹ کرتا ہوں, اس سے مجھے بڑا سبق ملتا ہے کہ کیا بات ہے کوا اور کتا ذلیل سمجھے جاتے ہیں, بلی اتنی ذلیل نہیں سمجھی جاتی. شریعت نے بھی کتے پالنے سے منع کیا ہے, صحیح ہے, ضرورت کے وقت پالا جا سکتا ہے، بنا ضرورت نہ پالو اس کو، کوئی محبت کرنے کی چیز نہیں کہ پال پال کے اس کو اپنا انگریز جیسے اپنا دل نکال کے دے دیتے ہیں اس کو، کیونکہ دل سے محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں. ضرورت کی چیزیں رکھو شکار کے لیے یا گھر کی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے نہیں ہے تو ہٹاؤ اس کو. تو کوے تو میں نے خود دیکھا کہ کوا جو ہے نا ایک چھت پہ میں نے دیکھا کہ کوے صاحب کیا کر رہے ہیں کہ ایک لقمہ کھا کے جو تھوڑا سا بچ گیا تھا نا اس کو کنارے پہ لے جا کے ایک پتھر لا رہے ہیں، گھسیٹ گھسیٹ کے اس کے اوپر رکھ رہے ہیں تاکہ کسی دوسرے پرندے کی نظر نہ پڑے. کیسی کمبختی کی بات ہے یہ جی. او بھائی تیرا پیٹ بھر گیا، اب کسی دوسرے کو کھانے دے، جس اللہ نے تجھے اب کھلایا وہ دوبارہ تجھے کھلا لے گا. چڑیاؤں کو کھلاتا نہیں کھلاتا اللہ، چڑیا ایسی حرکت کبھی نہیں کرتی کہ کھا لیا باجرے کو چھپا کے جا رہی ہے کہ دوبارہ آ کے میں کھاؤں گی کوئی دوسرا نہ کھا لے. پھر بھی چڑیا کھاتی ہے، کبوتر بھی کھاتے ہیں، کبوتر یہ نیچ حرکت نہیں کرتے، چیل چیل بھی نہیں کرتی، کوا کرے گا. کوا وہ کہے گا میں نے کھا لیا، میرا پیٹ بھر گیا، اب تو نہیں کھا سکتا، کوئی دوسرا نہ کھا لے، اس کو چھپا کے جاؤ، نیکسٹ ٹائم دوبارہ اسی سے لنچ ہوگا ہمارا، پھر کچھ بچ جائے گا تو ڈنر کے لیے چھپا کے چلا جائے گا. اسی وجہ سے اس کو کوا کہتے ہیں. یہ جو پرندوں کے نام پڑے ہیں نا یہ خود بخود نہیں پڑ گئے، یہ ان کی حرکتوں، کتے میں کتا پن پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو کتا کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جانور کی یہ صفت ہے کہ وہ غصے میں اپنے آپ کو قابو نہیں رکھتا. تو جو شخص غصے میں اپنے آپ کو قابو نہ رکھے، اول پھول بکنا شروع کر دے اور اس قسم کے دعوے کرے کہ میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں، میں غصے میں یہ کر دیتا ہوں، میں غصے میں یوں کر دیتا ہوں، تو سمجھ لیں کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل اس کے برخلاف ہیں. جو آپ کا میڈیا آپ کو سکھا رہا ہے نا توڑ پھوڑ، ڈراموں فلموں میں دکھایا جا رہا ہے، غصہ آیا اور شیشہ توڑ دیا اور الماری توڑ دی اور منہ توڑ دیا اور ٹانگ توڑ دی کسی کی، یہ میڈیا کی دعوت ہے، یہود و نصارہ کی دعوت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت نہیں ہے. بعض غصے میں اپنی جان کو ہلاک کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، خودکشی کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا نا غموں سے دل برداشتہ ہو کے، ظاہر ہے غموں سے دل برداشتہ ہو کے ہلاک کرتے ہیں، تو مراد حدیث کی یہی ہے، غموں سے دل برداشتہ ہو گیا جس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، صبر کرنے کے بجائے ہلاک کر لیا اپنے آپ کو، تو وہ راحت اور اطمینان کی زندگی میں نہیں آئے گا. لوگ تو ترس کھا لیں گے، ہائے بیچارے کو اتنا ستایا گیا کہ اس نے اپنے آپ کو مار دیا، ہائے لوگ تو کہیں گے ہائے اس بیچارے کا جو ہے ایسا ستایا گیا، اس کی ہم کہہ رہے تھے کہ اس کی شادی وہاں کرا دو جہاں یہ کہہ رہا ہے. پچھلے سال ایک نوجوان نے اسی طرح خودکشی کی، شادی نہیں ہوئی اس کی. آپ کہیں گے میں خود ایسی خبروں کو کیوں نشر کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ نشر ہو چکی ہے تو پھیل چکی ہے خبر، تو لوگ ترس کھا رہے تھے ہائے بیچارے، وہ اس میں عشق معشوقی کا چکر تھا، اس لڑکی کی کہیں اور ہو گئی تو یہ صاحب لٹک گیا. 18 سال کا نوجوان لڑکا رسہ ڈال کے پنکھے سے لٹک گیا، مر گیا. تو لوگ کہہ رہے ہائے بیچارے کی شادی نہیں کرائی تو ہائے 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 یہ ہو گیا. خودکشی کرنے والا اگر قابل ترس ہوتا نا، قابل ترس، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھاتے ترس کھا کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خودکشی کرنے والا لایا گیا جنازے کے لیے، آپ نے اس کے جنازہ پڑھنے سے یوں نہیں کیا، ترس نہیں کھایا بیچارہ پتہ نہیں بے روزگار غربت میں کن حالات میں مرا مار سے اپنے آپ کو، نہ جیسے بھی حالات خراب ہو جائیں مسبب الاسباب خالق کائنات کی ذات موجود ہے. اللہ نے قرآن میں بتا کہ میں یونس کو بلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہوں، اس سے زیادہ مایوسی اور ناکامی کا نقشے کہیں پیدا ہو سکتے ہیں؟ ہم زمین کی پشت میں ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم سمندر کی تہہ کی گہرائی میں ہو اور مچھلی کے پیٹ میں ہو، اب نکلنے کا کوئی امکان نہیں. خالق جب نکالنے پر آتا ہے تو اپنے پیغمبر کو رات کی تنہائیوں میں سمندر کی تہہ میں مچھلی کے پیٹ میں بھی نکالتا ہے، یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو مایوس نہیں ہوئی کہ ہائے یہ کیا ہو گیا ہائے یہ کیا ہو گیا، بلکہ اللہ سے دعائیں میں وقت لگایا، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ غلطی میری ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے میرے ساتھ. بتا دیا کہ کوئی بھی مصیبت آئے آفت آئے ہائے ہوئے نہ کرو، ہائے یہ کیا ہو گیا ہائے یہ کیا ہو گیا، اللہ سے دعا مانگو اللہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ میں اسی کا مستحق ہوں، بلکہ یوں کہنا چاہیے اللہ میں تو اس سے بھی زیادہ کا مستحق ہوں، جتنے گناہ میرے اعمال میں ہیں میں تو اس قابل ہوں کہ مجھے ایک لقمہ روٹی کا نہ دیا جاتا، ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا، تو پھر بھی اتنی نعمتیں برسا رہا ہے، تھوڑی سی مصیبت آ گئی تو کیا ہو گیا، میں تو اس سے زیادہ کا لائق ہوں. یا تو ہم اپنے اعمال بالکل نیٹ کلین صاف اعمال ہوں، ایک عمل اللہ کی طرف ایسا ستھرا عمل جا رہا ہے، پھر کسی کو کوئی پریشانی آ جائے تو انسان حیران ہو کہ میں اتنا اچھا، اللہ میرے ساتھ معلوم نہیں کیا کر رہا ہے، اپنے اعمال سیاہ کاریوں سے بھرے ہوئے ہیں پھر بھی آزمائش برداشت نہیں ہوتی. اور حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی میں کوئی برائی نہیں تھی، محض ایک رائے کی غلطی ہوئی کہ اللہ سے پوچھے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، یہ بذات خود کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر کے نکل گئے کہ میری قوم اللہ کی نافرمان ہے اور نافرمانوں سے اللہ کا عذاب کا وعدہ ہے، تو ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب میری قوم پر آئے اور میں بھی اس میں ہلاک نہ ہو جاؤں کہیں، تو اس نیت سے نکل گئے اللہ کے خوف سے. لیکن اللہ کو یونس علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ پیغمبر کوئی کام اللہ سے پوچھے بغیر نہیں کرتے، تو اپنی قوم کو مجھ سے پوچھے بغیر چھوڑ کے کیوں چلے گئے. جیسے ہی گئے ہیں فساہما فکان من المدحضین، قرآن مجید کا بیان ہے کہ کشتی جھولنے لگی، اس کی وجہ کیا تھی؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ملاحوں نے کہا کہ یہ کشتی اسی وقت ڈوبنے کی کوشش کرتی ہے جب کوئی غلام اپنے مالک سے پوچھے بغیر بھاگ آئے، یا ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ وزن زیادہ ہو. تو مشورے سے طے ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے، جس کے نام قرآن نکلے اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے. اس زمانے میں ایسی ٹیکنالوجی تو تھی نہیں کہ فون کرتے ہیلپ لائن پہ اور اتنی پھرتیلی سے پولیس پہنچ جاتی جتنی پھرتیلی سے ہمارے یہاں پہنچتی ہے، صحیح ہے نا؟ جمعے کا دن ہے، ایسی باتیں کرنی تو نہیں چاہیے، جھوٹ کا گناہ ہوتا ہے اس میں. لیکن بہرحال تقریباً 8-10 گھنٹے میں تو پہنچ ہی جاتی ہے نا، 8-10 گھنٹے میں پولیس کے پہنچنے کا امکان، ڈاکو واکو جب سب لوٹ لاٹ کے چلے ہیں اپنے گھروں کو، تو پھر بھی آدھے گھنٹے وہ پولیس جو آتی بھی ہے نا وہ ڈاکو کو پکڑنے کے لیے نہیں، آپ سے پیسے لینے کے لیے آتی ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ادھر میرے گھر میں ڈاکو گھسا ہے، میں نے پولیس کو چپکے سے فون گھما دیا، تو آدھے گھنٹے بعد پولیس آئی جب ڈاکو تسلی سے جا چکے تھے. آنے کے بعد پولیس والے کہہ رہے ہیں 300 روپے مجھ سے الگ سے لے کر گئے، اس بات کے کہ بھائی ہم آئے ہیں تو پیٹرول گیس آپ کو پتا ہے مہنگائی کتنی پڑ رہی ہے، صحیح ہے، اور میرے خیال ہے گاڑی پنچر ہو گئی تھی، اس کے پیسے بھی لیے انہوں نے. تو یہ ہوتا ہے حساب کتاب. تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے پوچھے بغیر نکل گئے، اللہ نے اس پہ تنبیہ کی، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پورا نکلا اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا. فالتقمہ الحوت، دیکھو جب سمندر میں پھینکنے کا وقت آیا تو بھی یونس علیہ السلام نے واویلا نہیں کیا، جو ہو رہا ہے اللہ کی تقدیر پہ راضی. پہلے تو یہ پریشان ہوئے کہ میرے ساتھ ایسا ہو کیوں رہا ہے، اتنے لوگوں میں میرے نام کوڑا کیوں نکلا. اب جب سمندر میں گئے ہیں تو انسان کو ایک تھوڑی سی امید ہوتی ہے کہ تیروں گا، شاید کسی کو ترس آ جائے، کوئی پھٹا مل جائے، کوئی جزیرہ ہو قریب میں، زندگی کی کچھ امید ہوتی ہے. لیکن مچھلی منہ کھولے کھڑی ہو اور وہ مچھلی تیرنے والے کو نگل لے تو اب زندگی کی تمام امیدیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک دوسری آفت سامنے آئی تو یونس علیہ السلام اور پھر اتنے گھٹ اندھیروں میں مچھلیاں بہت ساری ثابت نکلتی ہیں چبائے بغیر پیٹ میں گئے ہیں، تو قرآن کے الفاظ دیکھیے، یونس علیہ السلام کو فوراً خیال آیا کہ یقیناً مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ آفت کے بعد آفت آئے چلے جا رہی ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے، بجائے گناہوں سے توبہ کرنے کے فوراً چلے جائیں گے تعویذ گنڈے والوں کے پاس کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، کوئی بندش بندش ہوئی ہے، کوئی سفلیات عملیات ہو گئے ہیں، بلیات معلوم نہیں کون سی یات لگائے ہوئے ہیں لوگوں نے، چڑیلیات اور جنیات وہ ہو گئے ہیں. یونس علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کسی نے کچھ بندش کرا دی ہے، نہ قوم ایمان لے کر آئی، اتنے عرصے سے دعوت دے رہا ہوں، نہ کوئی حالات سدھرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، نہ قوم ایمان لے کر آئی، پھر جب بھاگا اس لیے کہ عذاب سے بچوں تو بجائے بچنے کے اور بڑی آفتوں میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہوں. لیکن یونس علیہ السلام کو قرآن کے الفاظ دیکھیے، بجائے واویلا کرنے کے، شکوے شکایتیں کرنے کے، لا الہ فنادا فی الظلمات، اللہ فرماتے ہیں اندھیروں میں یونس نے پکارا. اندھیرے کیوں؟ سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تین اندھیرے جمع ہیں اور یونس علیہ السلام گھٹاٹو اندھیروں میں کیا فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانکا تو ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب؟ میرے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ جو آفتیں آ رہی ہیں وہ تیری وجہ سے نہیں آ رہی، تو زیادتی نہیں کرتا. انی کنتو من الظالمین، میں تھا ظلم کرنے والوں میں، میں تھا، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں. اس میں سبق دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی مصیبت اور آفت آئے تو توڑ پھوڑ نہ کیا کرو. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ شیشے اتار کے توڑ دی اور لات مار دی اور ایک چماٹ بیوی کو مارا، ایک بچے کو سر گھما دیا ایسے کر کے، پھر ایک کو باہر اٹھایا یہاں پھینک دیا، بیوی کو تین چار آٹھ دس طلاقیں نکال دی، اور اس کے بعد اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اب جاؤ بتاؤ تازہ ہوں میں تو، میں تو غصے میں جو بھی کرتا ہوں. میرے پاس فون آتے ہیں، کل بھی فون آیا، پرسوں بھی، روز ہی کا حساب ہے، طلاقیں دے رہے ہیں غصوں میں. پہلے تھپڑ مارتے تھے، آج کل طلاق، کیونکہ اب بیویاں بھی تیز ہو گئی، ایک لگاؤ گے تو ڈر ہوتا ہے کہ آگے سے لینے کے دینے نہ پڑے ہیں. اور پھر خواتین میں معذرت کے ساتھ تھوڑی سی ظلم کے اظہار کا انداز ان کو ذرا مردوں سے زیادہ آتا ہے، تھوڑا سا لگ گیا نا اگر ان کے ایک ہاتھ تو پھر وہ جو چیخ چیخ کے سناتی ہے نا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے، وہ نشان بھی کسی طرح کیمیکل لگا کے محفوظ رکھتی ہے، یہ تھپڑ کا نشان. ہائے، بندہ کہتا ہے کہ یار یہ تو خود آدمی ترس کھانے لگتا ہے کہ یار میں نے تو زیادتی کر دی، حالانکہ پتا ہوتا ہے میں نے اتنی نہیں کی تھی، لیکن وہ ایسا نقشہ بنا کے پیش کرتی ہیں کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اس سے خود وہمی ہو جاتا ہے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا، کہیں آپ سمجھے کہ یہ ایسی مبالغہ آرائی کر رہا ہوں. عام طور پر وہ خواتین جو اس وقت میرا بیان نہیں سن رہی، وہ خواتین کو تھوڑا سا بھی اگر کوئی ایک آدھ مرد کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے نا، تو اس کو کئی کئی گنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتی ہیں. یہ صرف ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی میرا، یا نہیں سنیں گی مستقبل میں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں تاکہ وہ کوئی پریشان نہ ہونا کہ یہ ہمارے بارے میں اس قسم کی باتیں کیوں کر رہے ہیں. میں نے پہلے بتا دیا کن خواتین کے بارے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. تو ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یونس علیہ السلام نے کیا پکارا؟ انی کنتو من الظالم. اللہ فرماتے ہیں فنبذناہ بالعراء، ہم نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون، اگر یونس اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں. آج بھی جب غم اور پریشانی آتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کا ورد بتایا جاتا ہے، لیکن یہ ورد ہماری زبان تک رہتا ہے، زبان سے نیچے نہیں اترتا. یونس علیہ السلام نے ایک مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہا تھا اور اتنی بڑی مصیبت سے نجات مل گئی. ہم ایک ایک لاکھ تسبیحات لا الہ الا انت کی پڑھتے ہیں مگر چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے نجات بھی نہیں ملتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے پڑھنے کا انداز کچھ اور تھا، جذبہ کچھ اور تھا، وہ دل سے پڑھ رہے تھے اور ہمارا پڑھا ہوا زبان کی نوک سے پیچھے نہیں جاتا. نہیں یاری میرے خیال واسطہ، وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے پڑھ رہے تھے، ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے نہیں پڑھتے. پڑھتے ہوئے بھی ارادہ ہوتا ہے کہ یہاں سے فارغ ہو کر کوئی اچھی سی فلم دیکھیں گے جا کے، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ دماغ خوش ہو گیا، ایک لاکھ کے گھر میں دانے چل رہے ہیں تو شام کو جو ڈرامہ آئے گا نا وہ آج تو بڑے تمام سے ریلیکس ہونے کے لیے. بلکہ اب تو خاندانوں میں گیدرنگ ہو گئی ہے، پردہ وردہ تو ختم ہو گیا، لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہی بیٹھ کے لا الہ الا اللہ سبحانہ کبیر پڑھتے ہیں، تو پڑھنے کے دوران کافی اچھا ٹائم گزر جاتا ہے، ٹینشن پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دی جاتی ہے، آنکھ مٹکا اسی کے دوران چل رہا ہوتا ہے اور انہی دانوں سے سیٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے.
ایک دانہ اٹھایا ادھر کو پھینک دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کھا کر کے پھینک گئے، چلو سیٹ ہو گئی جی. تو یہ سب جنازوں کے سیٹنگز ہو رہی ہیں جنازوں. ایک ہمارے جاننے والے ان کی شادی ہوئی بالکل ایک الگ خاندان میں، میں حیران ہوا کہ بھائی کیسے آپ کا جوڑ کیسے مل گیا. تو انہوں نے بتایا کہ یہ خاتون جہاں میری شادی ہوئی جنازے پہ آئی گئی. سبحان اللہ، بڑے تیز ہیں آپ. جنازے پہ آئی تھی رونے کے لیے، میں بھی رونے کے لیے گیا تھا، تو وہیں سیٹنگ ہو گئی. آپ مٹکا، واقعی تو یہ سچی خبر بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں. یا تو آپ مٹکا ہوا یا ان کی طرف سے ہوئی، پھر بعد میں موبائل نمبر تو آج کل لڑے کے پاس ہوتا ہے، ایس ایم ایس بھیج دیا ہوں. چلو بھائی، تو وہ ابتدا یہاں سے ہوئی. تو میت کے لیے یہ قبر کی پہلی منزل کا دن تھا آخرت کی، اور ان کے لیے اس دیواری زندگی کا کہ پہلے دن کا بنیاد یہاں سے رکھی گئی. تو اللہ کی قدرت دیکھیں، کسی کو کہاں بھیج رہا ہے، کسی کو کسی کے لیے اسی میں کیا انتظام ہو رہا ہے. ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سے، کہ مصیبت میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، جو کرنے کا کام ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. پہلے زمانے میں صحابہ اکرام جو تھے نا اپنے دور میں، نبی سے اس قسم کی باتیں پوچھتے تھے. آج کوئی مولوی صاحب کے پاس آگے یہ نہیں کہتا مجھے کوئی نصیحت کیجیے، آگے کہتے ہیں مجھے کوئی تعویذ دے دیں، بس یہی تاکہ میری دکان میں دودھ زیادہ بکنا شروع ہو جائے، میری بھینس دودھ، میری بھینس کے چار تھنے آٹھ ہو جائیں کسی طریقے سے، بس یہ بات، یہ استخارہ نکال دیں. صحیح ہے نا؟ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے، استخارہ نکال کے بتا دیں. تو جاہلانہ حرکت ہے، آپ کو میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں بیانات میں. صحابہ آتے تھے نصیحت کریں، نبی سے خود کہتے تھے ہمیں نصیحت کریں، بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کی توجہ آخرت کی طرف تھی، ان کو پتا تھا کہ نبی کوئی ایسی بات بتائیں گے جس میں میری آخرت کا فائدہ ہوگا. دنیا کے لیے مولویوں کے پاس نہ آیا کریں، یہ بات ذہن میں رکھیں. علماء سے رابطہ کیا کریں اپنی آخرت بنانے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسی باتیں پوچھیں جس سے قبر اور آخرت سنور جائے. اس کے لیے اللہ نے علماء کو پیدا کیا ہے. علماء کے لیے بھی آئے ہیں یا نا، وہ اپنے کاروبار کے لیے، ہر جگہ کاروبار، بزنس، ملازمت، ہر جگہ دولت بڑھانے کا خیال ہے. بھائی جو جس شعبے کا ہے، بیمار ہوگئے تو مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہے کون سی دوا کھاؤں؟ مولوی صاحب کہیں گے بھائی اس کے لیے تو میرے جب ہوتا ہے تو میں خود ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہوں، حکیموں کے پاس جاتا ہوں. تو ہر فیلڈ کے لیے اللہ نے لوگ رکھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بیماریوں کا علاج کرانے نہیں آتے تھے، اس کے لیے اس دور میں بھی حکیم تھے. انبیاء کے پاس لوگ آتے تھے آخرت سنوارنے کے لیے. تو جو انبیاء کے وارثین ہیں، علماء ہیں، ان کے پاس بھی، ان سے بھی رابطہ کرنا چاہیے آخرت کے بارے میں. لوگ مشورے عجیب غریب سے لیتے ہیں مجھ سے کہ میں نے اپنی دکان کھول رہا ہوں، وہاں میرا دبئی میں ایک اپنا پروجیکٹ چلانے کا ارادہ ہے، آپ بتائیے کہ آپ کی اس بارے میں آپ سے محمد ہے. کہ بھائی مجھے، میں کبھی دبئی گیا نہیں ہوں، مجھے پروجیکٹ کی اسپیلنگ آ جائے بس اتنا ہی میرے لیے کافی ہے، اور پروجیکٹ کا مطلب سمجھ میں آ جائے یہ بھی غنیمت ہے. چہ جائے گی کہ میں آپ کو مشورہ دوں، اتنا بڑا پروجیکٹ آپ مجھ سے، میرے مشورے سے پہلے یہ تو پوچھ لیں کہ مولوی صاحب نے جو پروجیکٹ شروع کیے تھے اپنے بزنس کے لیے ان کا کیا ہوا. ٹھیک ہے نا؟ تو خود تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. مولوی صاحبان جب دنیا کے معاملے مشورہ دینا تو اس شیئر کا مصداق ہوں گے، خود تو ڈوبے ہیں تم کو بھی لے ڈوبیں گے. آخرت کی باتیں، صحابہ بھی نبی کے پاس آتے. دیکھو صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلکہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ کھجور کے باغات میں، کھجور میں نر اور مادہ کھجوریں ہوتی ہیں، درخت ہوتے ہیں، ان کے بھوت کو پھولوں کو ملایا جاتا ہے آپس میں. جو کھجوروں کے ماہرین کھجوریات ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ بھور آپس میں نر مادہ کے ملائے جاتے ہیں جس سے کھجور کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے. صحیح حدیث ہے، اس کو تعبیر نخل کہتے ہیں عربی میں، تعبیر نخل، نخل کی تعبیر کرنا. تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا وہ کھجوروں میں نر اور مادہ پھولوں کو اس طرح بھور، میں نے کبھی دیکھا نہیں یہ عمل، تو ممکن ہے تعبیر میں غلطی کر رہا ہوں، تو وہ اسی طرح یہ عمل کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو، اس کا کیا فائدہ.
نہ کرو ایسا، ان صحابی نے نہیں کیا، اگلے سال کھجور کی پیداوار میں کمی ہو گئی، کیا ہو گیا؟ کھجور کی پیداوار میں کمی. وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس ہے، یا رسول اللہ آپ سے آپ کے مشورے پر عمل کیا تھا، آپ کے حکم پر اور نتیجہ نکلا، تو حدیث کے الفاظ دیکھیے، فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، جب میں تمہیں تمہاری دنیا کے معاملے میں کسی بات کا حکم دوں تو تم دنیا کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو، اور جب میں تمہیں آخرت کے معاملے میں کسی بات کا حکم دوں تو تم پر لازم ہے کہ اس پر عمل کرو. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی صحیح ترین حدیث ہے. نہیں یہ بات سمجھ میں، تو پتہ یہ چلا کہ یہ کاروباری امور ہے نا، اس کا بھی تو کاروبار سے تعلق ہے نا، پیداوار میں اضافہ ہو گیا یا کمی ہوگی، تو یہ بات نہیں، تو یہ فیلڈ کس کی ہے؟ ڈاکٹروں کی ہے. محکمہ زراعت والوں سے رابطہ کریں کہ بھئی یہ کیسے جو ہے وہ، باڑے والوں سے رابطہ کریں کہ ہماری بھینس کے چار کے بجائے پانچ دھن کیسے ہو سکتے ہیں، کوئی ایسی کیپسول ہم اس کو کھلائیں. یہ بےچارے مولویوں کا کام، بولو بھائی. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح کا، یعنی دنیا کے معاملات میں میں تمہاری طرح کی سوچ رکھتا ہوں، تمہارے جیسا اشتہار کرتا ہوں، اور وہ غلطی غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. البتہ بعض چیزیں اللہ کے نبی نے دنیا کی ایسی بتائی ہیں جو وحی کے ذریعے بتائی ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. یہ جو بات ہے نا، یہ کوئی ریسرچ کر کے نہیں بتائی، اس سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات پیغمبر کی اپنی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بتائی گئی بات ہے. تو اس طرح کی اور جو احادیث ہیں جن میں بعض چیزوں کی فضیلت ملتی ہے، ان کا تعلق آپ علیہ السلام کے معجزے سے ہے، یعنی معجزاتی طور پر آپ نے بتا دیا. تو صحابی آئے نبی علیہ السلام والسلام کے پاس پوچھنے کے لیے، پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تغضب. میں پہلے یہ بتا رہا تھا کہ لوگ پہلے کیسی باتیں پوچھا کرتے تھے، صحابہ نے ہمیں کیا سکھایا کہ علماء سے کیا پوچھا جائے، وہی جو صحابہ پیغمبروں سے پوچھا کرتے تھے. عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی؟ لا تغضب، غصہ نہ کرو. فرمایا رسول اللہ کوئی دوسری نصیحت بھی کیجیے اس کے علاوہ. آپ نے فرمایا لا تغضب، دوسری بھی یہی ہے کہ غصہ نہ کرو، کیونکہ آپ کو ان کے بارے میں علم تھا کہ یہ غصے کے تیز ہیں، نقصان کریں گے اپنا، دنیا کا بھی آخرت کا بھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تیسری نصیحت فرمایا غصہ نہ کرو. لا تغضب تیسری مرتبہ بھی پردد ہو مرارا، کئی مرتبہ آپ علیہ السلام یہی فرماتے رہے کہ غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرنے میں دونوں چیزیں داخل ہیں. پہلی بات تو غصہ آنے پہ اپنے آپ پہ کنٹرول کیا جائے، آنے نہ دیا جائے، بات بات پہ ناک کھلا کے بیٹھ جاتے ہیں، ذرا سے کسی نے کچھ بات کی ایک دم ناک کھل گئی، منہ سوج گیا. آج کل دیکھیں نا بعض گھر میں داخل ہوتے ہیں، ان کے بیوی بچے سہمنے لگتے ہیں، ان کو دیکھ کے کانپنے لگتے ہیں. یہ بھی اچھی سی بات نہیں ہے کہ آپ گھر میں داخل ہوں اور بیوی بچے دیکھ کے کانپنے لگے، ابا آ گئے، اللہ خیر، پتہ نہیں کس کی ٹانگ ٹوٹے گی کس کا ہاتھ ٹوٹے گا. تھوڑا بہت روب رکھنا تو ضروری ہے، کیونکہ ذرا بھی روب نہ ہو تو پھر معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے. آج کل نصیحت کے بجائے روب سے کام زیادہ چلتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس آدمی کا اپنی بیوی بچوں پہ روب ختم ہو جائے تو پھر اس گھر سے بڑا فتنہ کسی گھر میں نہیں ہو سکتا. بیوی کتنی ہی دیندار کیوں نہ ہو، تھوڑا سا روب، بدخلاقی نہ ہو، بدخلاقی اور روب میں فرق ہے، تھوڑا روب رکھے انسان، تھوڑا سا اپنی آواز میں کچھ لگوا لے، ڈانٹے تھوڑا سا جاندار آواز کے ساتھ کبھی کبھار، ویسی غریبی میں کبھی کبھار صرف روب کرنے میں ہلو سے کر کے ڈانٹ دیا، بس اتنا کافی، تاکہ اس کو احساس رہے کہ یہ ڈانٹ بھی سکتا ہے. تو صحابی نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، غصہ نہ کرو. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام والسلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما السرعۃ الذی یملک نفسہ عند الغضب. فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو لڑائی میں پچھاڑ دے، بلکہ حقیقت میں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھ لے. غصے میں دل تو چاہ رہا ہے کہ سامنے والے کے دانت توڑ دوں، لیکن کنٹرول کرے اپنے آپ پر. کنٹرول کرنے کا مطلب دیکھے کہ واقعتاً یہ میرے لیے مناسب ہے یا نہیں دانت توڑنا. مناسب نہیں ہے تو نہیں توڑے, غصے کو کی جائے. اب رہا یہ سوال کہ کہاں دانت توڑنا مناسب ہے اور کہاں مناسب نہیں ہے, تو اس کا بڑا آسان ضابطہ ہے کہ جو ظالم ہے نا, ظالم اس کے دانت توڑنا ثواب ہے. ڈاکو پکڑا, غصہ آ رہا ہے, آپ کو سب چیزیں توڑنے کی اجازت ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایسا نہ ہو کہ ڈاکو پکڑا, آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ کو, آپ نے بیان سنا کہ بھائی اصل تو وہ ہے کہ کنٹرول کرے انسان. ٹھیک ہے, کنٹرول کرنے کا مطلب یہ کہ یہ اور مزید آپ اسے 8-10 آدمی قتل کرنے کا موقع فراہم کر. ڈاکو پکڑ لیا, مارنے جان سے اس کو. ویسے ڈاکو جس کے پاس اسلحہ بھی ہو, اسلحہ نہیں ہے اس کو اجازت نہیں ہے مارنے. کوئی دہشت گرد پکڑا گیا جو دھماکے کرتا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, جیسے آج کل دہشت گردی چل رہی ہے ہر جگہ, پکڑا گیا چھوڑے نہیں اس کو. یہاں پر غصہ جاری کرنا ثواب ہے, عبادت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور کہاں حرام ہے بیوی بچوں پہ, والدین پہ. والدین پہ تو سر سے اجازت ہی نہیں ہے. والدین کے بارے میں تو وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ذلت سے اپنے رحمت کے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے, وہاں تو اجازت ہی نہیں ہے. اور بیوی بچوں پر بھی ایک حد تک ذرا ذرا سی بات پہ. اور دیکھیں ایک چیز تو بہت زیادہ کامن ہوتی چلی جا رہی ہے, سو بہت افسوس ہوتا ہے, لوگوں کے فون بھی آتے ہیں کہ غصے میں زبان پہ کنٹرول نہیں کرتے, طلاق پہ کنٹرول نہیں کرتے. آج کل جیسے ہی زیادہ غصہ آتا ہے طلاقیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ایک صاحب کا فون آیا ابھی قریب ہی کی بات, کہنے لگے کہ میں بس جھگڑا ہوا, اور بلکہ کل کی بات ہوگی میرا خیال, جھگڑا ہوا اور طلاقیں نکال دی. اب رو رہے ہیں, پریشان ہے ٹیلی فون پہ کہ میں کیا کروں, مجھے کوئی حل بتائے. میں نے کہا کوئی حل نہیں, ختم ہو گیا. کہ میں بہت غصے میں تھا, میں نے کہا اگر چاقو مار دیتے تو حل ہوتا ہے اس کا؟ پھر ہے بھائی, ہاتھ میں بندوق ہوتی گولی چلا دیتے تو کوئی حل ہوتا ہے اس کا؟ کوئی یہ کہتا ہے ڈاکٹر سے آپ کے اس کو زندہ کریں کیونکہ اس نے تو غصے میں گولی چلائی تھی. یہ جو چیمبر سے گولی نکل کے گئی ہے یہ تو چونکہ غصے میں بےچارے نے اتنا سا ٹریگر, وہ کہہ رہے لوگ کہتے ہیں کہ منہ سے ایک لفظ ہی تو نکلا ہے, تو میں کہتا ہوں وہ اتنا سا ٹریگر ہی تو دبتا ہے نا جب بندوق چلتی ہے, ایک انگلی سے ذرا سا ٹریگر دبتا ہے اور سامنے والے کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے عقل مند لوگ جب گولی ہاتھ میں ہوتی ہے, بندوق ہاتھ میں ہوتی ہے, تو جیسے ہی غصے یا جذبات کی کیفیت ہو اس کو الگ رکھ دیتے ہیں کہ یہ نہ چل جائے مجھ سے. تو جیسے غصے میں کسی کو بندوق مار دی تو کوئی عدالت آپ کو معاف نہیں کرے گی کہ جی آپ کو چونکہ بہت غصہ آیا تھا اور غصے میں آپ بالکل پاگل ہو جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا کون ہے اور اس پر تو آپ کو نوبل پرائز ملنا چاہیے, تمغے ملنے چاہیے, تو آپ نے اگر گولی چلا دی تو کیا ہو گیا؟ تو کہتے ہیں نا میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں. تو بھائی پاگل جب ہوتے ہیں تو پھر اس پاگل پنے کی سزا بھی ملتی ہے. سزائیں پاگلوں کی تو ملتی ہے, عقل مندوں کو تھوڑی سزا ملتی ہے. عقل مند تو دنیا سکون سے گزارتے ہیں. یہ ساری سزائیں آفتیں پاگلوں کے لیے اللہ نے رکھی ہیں, احمقوں بیوقوفوں کے لیے رکھی ہیں. اور پاگل پنے میں گولی مار دو تو آپ کو گولی ماری جائے گی, شریعت کا حکم یہ ہے. اور پاگل پنے میں طلاق دے دو تو طلاق واقع ہو جائے گی. طلاق جدن جدن وحزن جدن, حدیث کے الفاظ ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت اور جن میں مذاق اور لاہو لائف بھی حقیقت ہے, ان میں ریورس گیئر نہیں ہے, وہ ہوتی ہے بہرحال. تو شادی شدہ حضرات, کیونکہ میرے پاس فون بہت زیادہ آتے ہیں, میں ہر دو چار ہفتے کے بعد اس موضوع کو اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کے گھروں کو بچانے کے لیے. کچھ اور کر لو میرے بھائی, بہت زیادہ غصہ ہے تھپڑ مار دو. کم از کم طلاق ایسی چیز نہیں ہے جو غصے میں دی جائے. اس میں سلو مشورے کے بعد لوگوں سے مشورہ لے کے, بھائی یہ میرا اس خاتون کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا, اس کا میرے ساتھ گزارا ہو رہا ہے, علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں. جیسے قرآن نے طلاق کا طریقہ بتایا, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. فرمایا میاں بیوی کے جھگڑے حل نہیں ہو پا رہے, روز لڑائی دنگا فساد ہو رہا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ نہ طلاق نہیں, پہلے کچھ اور کام ہے. وہ یہ کہ ایک مرد اس کے لڑکی کے خاندان کا, ایک مرد لڑکے کے خاندان کا, دونوں مل بیٹھ کے پہلے غور و فکر کریں غلطی کس کی ہے. اگر اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان میں جوڑ پیدا کر دے گا, اور اگر پھر بھی نہیں ہو رہا پھر ہے طلاق, اور اس میں بھی صرف کتنی, ایک طلاق, ایک سے زیادہ دینے کی اجازت نہیں ہے. لیکن محترم تو چونکہ غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں, محترم کو تو غصے میں دانت توڑنے آتے ہیں, سر پھاڑنا آتا ہے, تو ان کے لیے زبان کی نوک پہ طلاق رکھی بھی ہوتی ہے، نکال لیتے ہیں، پھر فوراً جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے پھر فون کرتے ہیں مفتی صاحب کو، مولوی صاحب کو، مولوی صاحب کہتے ہیں ختم ہو گیا، تو پھر اہل حدیث سے جا کے فتویٰ لے آتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ وہ حضرات بھی اللہ ان کو ہدایت دے بیٹھے ہوئے ہیں فوراً بیوی حلال کرنے کا فتویٰ دینے کے لیے. نہیں یار میرا حال بات سمجھ، انہوں نے ایک حلال سینٹر کھولا ہوا ہے کہ جو چیز خدا نے حرام کی ہے آئیے ہم آپ کو سستے بنیادوں پہ اس کو، خدا کی قسم مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، تین طلاقیں چاہے ایک مجلس میں ہو تین مہینوں میں، خدا کی قسم قرآن حدیث کی روشنی میں بیوی حلال نہیں رہتی. اہل حدیث سے ہمارے بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، لیکن وہ ایسے مسائل ہیں کہ ان میں صحابہ سے اختلاف چلا رہا ہے. رفع الیدین میں ہم مانتے ہیں کہ ان کا مذہب بھی برا، نہ کرنے کا مذہب بھی برا. وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، بعض صحابہ پڑھتے تھے بعض نہیں پڑھتے تھے، تو زور سے آمین کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بعض زور سے کہتے تھے بعض آہستہ کہتے تھے. لہٰذا یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہے جن میں ہم اہل حدیث کو گمراہ کہیں یا ان کو ہم کہیں کہ یہ دین سے ہٹ گئے ہیں یا بعض اللہ جہاد میں جائیں گے. نہ اختلافی مسائل ہیں، شافیوں سے ہیں کچھ، کچھ امام احمد حنبل سے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، چھوٹے موٹے مسائل ہیں ان میں ان سے بھی ہیں. لیکن تین طلاق کے مسئلے میں جو ہمارا اہل حدیث سے اختلاف ہے وہ ایک طرف صحابہ کا اجماع ہے، ایک طرف قرآن و حدیث ہے، اور دوسری طرف محض اپنی رائے اور حدیثوں کو غلط طریقے سے توڑ لوگوں کے پیش کرنا. لہذا یہ خوب یاد رکھیں کہ ایک مجلس میں کسی نے تین طلاقیں بیوی کو دے دی تو بیوی قتل حلال نہیں ہوگی، اس پر اجماع ہے صحابہ کا. کوئی ایک صحابی یا کوئی ایک حدیث، مسجد میں بیٹھ کے چیلنج کر رہا ہوں ممبر پہ، مجھے کوئی ایک حدیث دکھا دے صحیح حدیث جس میں آتا ہو کہ ایک مجلس کی تین طلاق کو نبی نے کہا ہو، یا کسی ایک صحابی کا کوئی ایک فتویٰ دکھا دے جس میں آتا ہو کہ ایک مجلس کی تین طلاق کو نبی نے ایک کہا ہو. اور میں آپ کو درجنوں حدیثیں دکھا سکتا ہوں، حدیث بھی بخاری اور مسلم کی دکھا سکتا ہوں، اور صحابہ کے فتاوی تو درجنوں ہیں اس بارے میں، کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص تین طلاق دے کے آیا ایک مجلس میں، اور کہنے لگا کہ میں ان نامی، میرے چچا نے ایسے غصے میں دے دی. آپ نے فرمایا ان نامنا کا اصلاح، تیرے چچا نے اللہ کی نافرمانی کی، فان دماغ اللہ، اللہ نے اس کو نادم بنایا ہے، فلم یجعل اللہ کا مخرجا، جس مصیبت میں تیرے چچا نے اپنے آپ کو گرفتار کیا خدا نے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے نہیں رکھا. یہ اس حدیث کی جو سند ہے تمام راوی بخاری اور مسلم کی سند کے راوی ہیں اس کے. عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا، اللہ نے واپسی کا راستہ نہیں رکھا. میں اکثر یہ کہتا ہوں اللہ نے تو بند کر دیا ہے، اب کوئی مولوی اللہ کے بند کیے ہوئے اس راستے کو نہیں کھول سکتا. لہذا کسی مولوی سے اگر فتویٰ لوگے تو بیوی حلال نہیں ہوگی، کیونکہ آج کل مولوی ہر قسم کے مارکیٹ میں دستیاب ہیں. ایک آدمی کو وہاں سے نہیں ملتا تو وہاں سے جہاں سے چاہو اپنی مرضی کا جیسا چاہو لکھوا کے لے آؤ، یہاں سے نہیں مل رہا تو وہاں سے لے آؤ، وہاں سے نہیں مل رہا تو وہاں سے لے آؤ. کوئی سعودیہ، کوئی بحرین، کوئی قطر، کوئی امریکہ، کوئی جاپان، تو معلوم نہیں، جیسے مختلف مصنوعات مارکیٹ میں مختلف قسم کی آ رہی ہیں نا، تو مولوی صاحبان بھی مارکیٹ میں آپ کو ہر قسم کے دستیاب. بعض نے داڑھی تک کا انکار کر دیا، بعض نے کہا داڑھی واڑی تو ایک فیشن تھا اس زمانے میں، اس لیے نبی نے رکھا ہے. بعض نے جو ہے وہ وراثت کے مسائل میں گڑبڑ کرنا شروع کر دی ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو مذاہب، جو مسلک صدیوں سے چلے آ رہے ہیں نا، انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو تو گمراہی سے بچے رہو گے. ان سے ہٹے تو پھر نام قرآن حدیث کا ہوگا لیکن ساری سوچ کس کی ہوگی، اپنی سوچ پہ قرآن حدیث کا لیول لگاؤ گے. تو میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا، جلدی سے بات سمیٹتا ہوں، یہ سارے فسادات کس کے ہیں؟ غصے کے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اے بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا. یہ جو گھر اجڑتے ہیں طلاقوں سے، دیکھو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک زبان سے ایک لفظ ہی تو نکالا ہے، تو شریعت میں الفاظ کی بہت اہمیت ہے. والد کو اگر کوئی گالی دے دے لوگ کتنا برا بلا کہیں گے اس کو، وہ کہے گا ایک زبان سے لفظ ہی تو نکالا ہے. لوگ کہیں گے کہ تمہیں اس لفظ کا مطلب نہیں پتا تھا کہ اس کا مفہوم کیا ہے. آج تک کسی کے زبان سے ایسا لفظ والد کے حق میں نہیں نکلا، بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی، باپ بیٹے کے جھگڑے ہوئے، مگر کسی نے ایسی فوج گالی آج تک اپنے باپ کو نہیں دی، تو تمہاری زبان سے کیسے نکلیں گے؟ یہ عذر الفاظ جو ہے نا کہ یہ نکل گیا نکل گیا، یہ کہیں بھی قبول نہیں ہوتے. چھوٹی موٹی چیزیں زبان سے نکل جائیں غصے میں ٹھیک ہے، طلاق کا لفظ نکل گیا تو بس نہیں ہو سکتا، اب ریورس نہیں ہو سکتا وہ. اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ سارے فسادات جو ہے نا میں عرض کر رہا تھا غصے کے ہیں، غصے. چاہے ایک صاحب میرے پاس آئے، 10-15 سال پرانی بات ہے، ایک جوان لڑکا کہہ رہا ہے میرے اپنے چچا صاحب بھائی سے جھگڑا ہوا، بالکل صحیح بھائی تھا، اچھا تھا، دوست احباب یعنی دوستی تھی اس سے، چچا صاحب بھائی تو بڑی محبت ہوتی ہے، غصے میں میں نے چاقو مار دیا وہ مر گیا. کہہ رہے میرے وہ تو کیس بنا، وہ معافی تلافی ہو گئی، لیکن میرے دل سے اور دماغ سے وہ نکلتا نہیں ہے. وہ نوجوان میرے بیان میں بیٹھتا تھا، کہہ رہے میرے دل سے وہ اپنے چچا صاحب بھائی پہ جو میں نے ظلم کیا وہ میرے دل سے مجھے اطمینان نہیں ہوتا. کیسے اطمینان ہو، قتل کیا ہے کسی انسان کی، جان کو ہلاک کیا ہے، یہ عذاب تو آئے گا نا تم پہ دنیا میں. قتل کوئی معمولی جرم تھوڑی ہے، اور خونی رشتے کا قتل کر دینا یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اس کی زندگی جو ہے نا آپ نے اجاڑ دی، اس کے گھر والوں کو جو ہے وہ ایک خونی رشتے سے محروم کر دیا. تو یہ فساد بھی کس کا تھا؟ غصے کا. تو اس لیے جس نے اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیا نا پہلے ہی، وہ ان تمام فسادات سے بچ جاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ شروع میں ہی کنٹرول کر لیا آدمی. اور علماء نے اس کے طریقے بیان کیے، حدیث سے بھی ثابت ہیں، غصے میں آدمی وضو کر لے، وضو کر کے انسان کا بلڈ پریشر تھوڑا سا لو ہو جاتا ہے، نہانے سے بھی بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. سب سے پہلی چیز تو جب غصہ آئے اس جگہ سے ہٹ جائے انسان. بیوی پہ غصہ آ رہا ہے، بہت زیادہ آ رہا ہے، تل ملا رہا ہے، ایک دم پتا چلا کہ جنگ چھڑنے والی ہے، تو بہتر یہ کہ وہاں سے چلا جائے فوراً، دل تو نہیں چاہے گا جانے کا. بعض لوگ جاتے بھی پھر پلٹ کے واپس آتے ہیں. میں ایک بات تو کہہ دوں، ایک آخری بات، یہ بہت امپورٹنٹ تھی، یہ والی تو جب تک میں نے نہیں بولا نا میں، یہ تو پھر ادھوری رہ جائے. یہ تو بول بھائی، تو بول دینا، بعد میں بول دینا، ابھی تو چلا جا. ایسے ہمارے سامنے کیسز آتے ہیں نا، یہ بھی کہ جھگڑوں کے تو لڑ رہا ہوتا ہے، کہتا ہوں بھائی تو باہر چلا جا، اس کو لے کے جاؤ یہاں سے، اس کو ٹھنڈا پانی اس کے سر پہ ڈالو، ٹھیک ہے، ٹھنڈا کرو اس کو ٹھنڈا. جب تک بالکل ٹھنڈا نہ ہو جائے، غضب کی کیفیات ہمیشہ تھوڑی رہتی ہے، ورنہ تو مر جائے برین ہیمریج سے. جتنا بھی ہو غصہ، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، دو گھنٹے میں بالآخر ٹھنڈا ہو جاتا. اس کے بعد بیٹھ کے بات کرو بیگم سے کیا مسئلہ ہے. اور میں تو کہتا ہوں موبائل کا ویسے تو غلط استعمال ہو رہا ہے، لیکن جب پھڈا ہوا کریں تو ایس ایم ایس پہ لڑا کرو میاں بیوی آپس میں. یہ ایک بڑا اچھا نسخہ ہے. میاں بیوی سے بولے جب بھی کوئی اختلافی بات کرنی ہو نا تم نے مجھ سے، کوئی شکایت ہو یا مجھے تم سے، ایس ایم ایس کے ذریعے، تاکہ گھر میں جب آمنے سامنے آئے تو کوئی اختلافی بات نہیں ہوگی، ساری اتفاقی باتیں، اچھی اچھی پیار محبت کی باتیں ہوں گی، تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو. کوئی لڑائی کی بات ہے جیسی گھر سے باہر نکلو ایس ایم ایس بھیجو، تاکہ مجھے غصہ اتنا دور ہوں کہ غصہ آتے آتے آدھے گھنٹے میں کچھ تو کم ہونے لگا نا وہ، تو ایس ایم ایس پہ لڑائیاں لڑے آپ. اور اس پر عمل نہ ہو تو کم از کم جو نسخہ بتایا گیا ہے بڑوں نے، بزرگوں نے، جہاں غصہ آیا وہاں سے فوراً بولو بھائی ہٹ جائے. اس وقت دل چاہتا ہے کہ نہیں ہٹ، لیکن ہٹ جائے وہاں سے. اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کو جانے دے، وہ روک لگی نہیں، بیٹھ کے بات کرو، آج کے لیے ہوگی بات. عورتیں بات یہ کرتی نہیں نہیں اب جانے، بہت میرے ساتھ زیادتیاں ہو گئی ہیں، میں آپ کو جو 20 سال سے برداشت کر رہی ہوں نہیں جانتی ہوں، اب نہیں جانے دوں گی. بھائی جانے دے، تو غصہ ہے اس کو خوش بھی کر دے گا، کیونکہ پھر کچھ بول دیا تو پھر ایسا جائے گا کہ کبھی بھی نہیں آئے گا، یا تو اہل حدیث کے پاس چلا جائے گا یا یہ کہ ویسے ہی چلا جائے گا. تو جانے دو اس کو. عورت کو بھی چاہیے کہ جب غصے کی ماں، ابھی رفا دفا کرو، ابھی نہیں ہے، غصے میں نہیں بیٹھ کے فیصلہ ہوتا کون صحیح ہے کون، ٹھنڈے ٹھاڑ ہو جائیں پھر ہاں بھائی خود براہ راست بات نہ کریں، کسی کو درمیان میں ڈال دیں، بھائی تم یہ میری بیگم کو پیغام دے دو کہ یہ تم نے جو کہا تھا نا یہ مجھے اچھا نہیں لگا، یہ بات تمہاری سب باتیں یہ والی بات میں برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. اور اس سے کہو کہ مجھے ڈائریکٹ نہیں کسی کو کہہ دینا جو کہنا ہوگا وہ آ کے. اس طرح بہت حد تک معاملہ سلجھ جاتا ہے. تو نہیں بھی سلجھے تو کم تو ہو جائے گا نا. تو دوسری بات یہ کہ انسان سوچے، قرآن مجید میں اللہ نے بتایا والکاظمین الغیظ، فرمایا اہل جنت کی علامت یہ ہے کہ وہ غصے کے کڑوے گھوٹ کو پی جاتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے غصے کے کڑوے گھوٹ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیا، تو قیامت کے دن اللہ اس کو جس حورعین میں سے چاہے گا اللہ اس کا نکاح کرائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ یہ تیرا مہر تھا، مہر تُو نے میری خاطر غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیا، لہذا میں تیری خواہشات کو پورا کرنے کا یہاں انتظام کروں. یہ سوچ کے انسان برداشت کر لے وقتی طور پر، اپنے بڑوں پہ غصہ آئے، مولوی صاحب پہ غصہ آ گیا تو بھی پینے کا ثواب ملے گا. یہ بھی آپ کو بتا دوں، کبھی مولوی صاحب پہ بھی آ جاتا ہے، بھائی پانچ منٹ اوپر ہوگا جس میں معذرت کے ساتھ، غلط ہے یہ، لیکن یہ کہ آ جاتا ہے تو مولوی صاحب کا غصہ پیئیں گے اس پہ بھی انشاءاللہ صحیح ہے نا ثواب ملے گا. ابا پہ غصہ آ رہا ہے پی جائیں گے ثواب ملے گا، ماں پہ غصہ آ رہا ہے پی جائیں گے ثواب ملے گا، بڑے بھائی پہ غصہ آ رہا ہے پی جائیں گے ثواب ملے گا، بیوی پہ غصہ آ رہا ہے پی جائیں گے ثواب ملے گا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نارمل حالت میں کہ نہیں ہمیشہ کبھی مجھے غصہ جاری بھی کرنا چاہیے ورنہ ایسا نہ ہو یہ جو ہے وہ گھر کا ماحول خراب ہونا شروع ہو جائے، تو ٹھیک ہے وہاں اجازت بھی دی شریعت، بعض چیزوں میں اجازت، لیکن سوچ سمجھ کے، پاگل ہو کے نہیں، پاگل ہو کے نہیں. یہ کام چھوٹے بچوں پہ اپنے جو ماتحت ہیں ان پہ بھی غصے کو ایک حد تک، تو بعض رشتے تو ایسے ہیں کہ ان سے تو غصہ کرنے کی اجازت ہی نہیں، علماء سے، بڑوں سے، بزرگوں سے، باپ دادا سے، ان کے سامنے تو غصہ غلط ہی آئے گا. صحیح کی اگر یہ کوئی غلطی بھی کر رہے ہیں تو شریعت نے آپ کو یہ مکلف نہیں بنایا کہ آپ غصہ کر کے ان کو صحیح کر دیں، آپ کو اپنے ماتحتوں کا مکلف بنایا ہے اپنے بڑوں کے بارے میں احترام عزت کے ساتھ ان کو کہہ دی جائے غصہ جاری نہ کیا جائے، خاص طور پہ والدین کے پہ جو غصہ جاری کرتا ہے اللہ اس کی زندگی سے برکتوں کو چھین لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کی ان پاکیزہ تعلیمات پر مضبوطی سے ان تعلیمات کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام. کے بیان سے متعلق یہ جو غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، اس کی ایک واقعہ ہے ہمارے بزرگ کا، جن سے میں بیعت بھی ہوں، میرے مرشد ہیں، انہوں نے مجھے اپنا، ہم نے ان کا ایک واقعہ اپنی دیکھا جس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ کس قدر اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اخلاق خراب نہ ہو. ایک طالب علم تھا، بہت زیادہ شرارتی تھا، اس کو ایک دو دفعہ تنبیہ کی گئی، اس کے والد نے کہا کہ اس کی ایک دفعہ ٹھگائی لگا دیں، تو انہوں نے ایک دفعہ ہلکی سی ٹھگائی لگا دی اس کی، وہ پھر بھی نہیں سدھرا، تو پھر اس کے والد دوبارہ آئے کہنے لگے کہ میں نے بھی ٹھگائی لگائی، آپ اس کی دوبارہ ایک دفعہ ٹھگائی لگائیں، آپ کی ٹھگائی کا اثر زیادہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ میں کسی کو سدھارنے کے لیے اپنے اخلاق نہیں خراب کر سکتا. یہ مجھے ان کا ملفوظ بہت اچھا لگا جس لیے اب تک بچپن سے یاد رہ گیا کہ ہمیں اپنے اخلاق کی فکر پہلے کرنی ہے، دوسرے کی بعد. اب ہر وقت ٹھگائی ہی لگاتے رہے، غصہ ہی، ڈانٹ ڈپٹ ہی کرتے رہے تو اپنے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے کہ دیکھو ان کے اخلاق کیسے. تو جو لوگ اپنے اخلاق کی حفاظت کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کرتے ہیں، تو بعض جو ہے نا وہ کسی اور، ان کو اس کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہر وقت غصے میں، ہر وقت بھنائے ہوئے، گھر کا ماحول خراب. ایک بات تو یہ کہ آج کل گھروں میں ایک بہت بڑی بدعت یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہیں کیا جاتا. سلام ایک ایسی برکت کا کلمہ ہے کہ اس سے گھر کا ماحول خود بخود خوشگوار ہو جاتا ہے. دفتر سے آئے ہیں ایسے ہی منہ بنا ہوا ہے اور منہ سوجا ہوا چلے گئے، نہ بیگم نے سلام، نہ خود سلام، نہ بچوں نے سلام، تو ظاہر ہے ابتدا ہی اگر منحوس طریقے سے ہوئی ہے، نحوست کے ساتھ ہوئی ہے، تو پھر نحوست ہی ہوگی. قرآن مجید نے بڑے اہتمام سے حکم دیا کہ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں پہ سلام کیا کرو. یہ قرآن کا حکم، جب گھر میں جائیں گے نا اور زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اگر سے بیوی بچے بھی کہیں گے وعلیکم، زور سے کہیں، ان کو عادت ڈالیں اس کی کہ بھائی زور سے کہا کرو سلام، تو آپس میں ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن اس کے بہت اثرات پڑتے ہیں لاشعوری طور پر. تو زور سے گھر میں جاتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر میں بیوی بچے بھی جواب میں کہیں بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو اگلی بات پھر اچھی ہی منہ سے نکلے گی. پھر کہے گا بیگم کیا پکایا آج تم نے ہمارے لیے، بیگم کہے گی جو ہے نا آج آپ کے لیے میں نے یہ پکایا ہے، اس طرح کی باتیں ہوگی، ابھی پکایا نہیں بس پکانے ہی لگی ہوں. اور اگر سلام کے بغیر ابتدا ہوتی ہے، گھر میں داخل ہو گیا منہ سوجا ہوا ہے، اس کا بھی سوجا ہوا ہے، بھیا کچھ کھانے کو ہے، وہ کہے گی لا کے کیا دیا تھا، پھر اٹھا کے ایک لگائے گا تھپڑ. میں تو دفتر سے آؤں بڑے تمیز سے بات نہیں کر رہی، یہ کہ کیونکہ اس انسان نے کسی نے کسی بات کسی نہ کسی طریقے سے ابتدا تو کرنی ہے. اچھے طریقے سے نہیں کرے گا تو برے طریقے سے شیطان کو موقع مل جائے گا، آٹومیٹیکلی برے طریقے سے ابتدا ہوگی پھر. اس لیے اس کا بھی گھروں کے ماحول کو سدھارنے میں بہت بڑا دخل ہے سلام. بچوں کو عادی بنایا کریں، جب آئیں اسکول سے یا کوئی بھی گھر میں بڑا آئے تو اس کو بچے خود جا کے سلام کیا کریں. اس سے یہ شریعت کی تعلیمات ہیں، اس سے گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے، غصے اور یہ ساری جو کیفیات بد اخلاقی کی گھروں میں چل رہی ہیں نا، مار دھاڑ، یہ ختم ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.